فرمایا ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب بہت لمبا قیام فرماتے ہیں، میں اتنی دیر کہاں جاگتی رہی، میری آنکھ لگ جاتی خود ہو جاتی. اور دوسری وجہ سے عائشہ فرماتی ہے کہ بیٹی کیا بتاؤں، ہمارے گھروں میں دو دو مہینے گزر جاتے تھے چراغ جلانے کے لیے، دیر نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا، مجھے کیسے پتا چلتا کہ اللہ کے حبیب سچے میں آ رہے. جس نبی کے گھر کا عالم یہ ہے کہ جہاں چراغ جلانے کے لیے دیر نہ ہو، کیا اسی نبی کے سیرت کے عنوان سے ہم لائٹنگ میں اسراف کرتے ہیں؟ یہ نبی کی سیرت ہو سکتی ہے، یہ نبی کی سنت ہو سکتی ہے کہ اسی نبی کے عنوان پر، اسی نبی کی سیرت کے نام پر ہم لائٹنگ میں اتنا اسراف کر رہے ہیں، اتنی خرچی کر رہے ہیں جس میں کسی بیوہ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، جس میں کسی یتیم کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس میں کسی یتیم بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، جس میں اس امت کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی. سیرت اس کا نام نہیں ہے، یہ امت عیسائیوں کی طرح خرافات میں مبتلا ہو. عیسائیوں نے اسی طرح ابتدان کام کیے کہ شروع میں ان کے پادری، ان کے علماء 25 دسمبر کو لوگوں کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے. دن گزرتے گزرتے جوان لوگ آتے نہیں تھے، تو اب بیانوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گانا بجانا بھی ہونے لگا، مزید اور لوگوں کو بلانے کے لیے اور ناچنا اور کودنا بھی ہونے لگا. اور اب ان کا عالم یہ ہے کہ یہ 25 دسمبر یہ کیا حضرت عیسیٰ کی سیرت منا دے، بلکہ اب عالم یہ ہو گیا کہ جتنا 25 دسمبر کو شراب پیا جاتا ہے اتنا پورے سال میں نہیں، جتنا 25 دسمبر کو کھیل کھیلا جاتا ہے اور بدکاریاں اور زناکاریاں ہوتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں ہوتی. یہ امت اسی کے قدم ب قدم چل کر خرافات کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے اس امت کو بہت اونچی امت بنایا، یہ امت اور امتوں کی طرح نہیں ہے، یہ امت اور امتوں کی طرح نہیں ہے. اللہ سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو میرے قلب پر ایک سوال آیا. علامہ سیوطی کے ایسے بہت سارے سوالات ہیں کہ رات سوئے اور قلب پر کوئی شکال آیا، قلم اور دوات لے کر بیٹھ گئے اور اللہ کی طرف سے باتیں نکلنا شروع ہو گئی اور صبح تک میں کتاب لکھتا. ایسے کئی مسائل فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تو میرے قلب پر ایک سوال آیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا مسئلہ ہے، یعنی ایمان یا ایمان نہیں کیا مسئلہ ہے. فرمایا میں اٹھا اور میں نے چراغ جلایا، قلم اور کتاب لے کر بیٹھ گیا، لکھنا شروع کیا، مضامین کا ورود ہونے لگا. فجر تک میں کتاب تیار ہو گئی. آخری بات جو فیصلہ کن بات علامہ سیوطی نے لکھی ہے اس کتاب میں وہ یہ لکھی ہے، فرمایا اللہ کے نبی کے والدین ناجی ہیں، نجات پانے والے ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ نبی کے والدین کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی نبوت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کی نبوت کو لمبی مدت گزر چکی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اطلاع مکے میں پہنچی بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نبی بن کر کے آئے ہی نہیں تھے، آپ کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی. تو یہ جو زمانہ اللہ کے حبیب کے والدین کا تھا اس میں کوئی نبوت نہیں تھی، اور اللہ کے نبی کے والدین پکے موحد تھے، توحید پرست تھے، اور جب کوئی نبی نہ ہو اس زمانے میں صرف اپنے اللہ کا جو واحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، شرک کا شبہ نہیں ہوتا، وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے. اس دلیل سے آپ نے ثابت کروایا کہ آپ کے والدین راضی ہیں، نجات پائیں گے، جنت میں جائیں گے. ایسے کئی مسائل ہیں کہ حضرت کے دل پر ایک سوال آیا، انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ آیا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے دل پر یہ سوال گزرا کہ آیا پہلی امتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، 500 سال 700 سال 900 سال طویل طویل عمریں اللہ تعالیٰ نے معصوم الانبیاء کو عطا فرمائی. میری امت کا یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نبی کو بہت مختصر عمر عطا فرمائی. حالانکہ پہلے تو انبیاء کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک نبی چلے گئے تو دوسرے آ رہے ہیں، دوسرے جائیں گے تیسرے آ رہے ہیں. سلسلہ نبوت وہاں تو جاری تھا، بلکہ ایک ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ جس وقت ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام والسلام نبی، لوط علیہ السلام والسلام نبی. دیکھیے ایک ہی وقت میں کتنے انبیاء ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، لوط مقام صدوم پر نبی ہے، اسماعیل مکہ کی طرف حجاز میں نبی ہے، اسحاق علیہ السلام شام کی طرف نبی ہے، ایک ہی وقت میں کتنے انبیاء کرام ہیں. تو وہاں تو سلسلہ نبوت جاری تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نبی آتے ہی جاتے تھے. وہاں نبیوں کو لمبی عمر دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہر نبی کو مختصر عمر دے دیتے. اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو بعد میں آنے والا نبی اس خرابی کو دور کر دیتا، امت کی ان کوتاہیوں کو دور کرتا، امت کی اصلاح کرتا. اس لیے وہاں نبیوں کو لمبی عمر دینے کی ضرورت نہیں تھی. لمبی عمر دینے کی اگر ضرورت تھی تو ہمارے نبی محمد ابن عبد اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لمبی عمر کی ضرورت تھی. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک آپ کی نبوت، قیامت تک آپ کی کتاب، قیامت تک آپ کی رسالت، قیامت تک آپ کی شریعت، تو آپ کو لمبی عمر کی ضرورت تھی. آپ کو اتنی عمر دے دی جاتی، اس امت میں خرابیاں پیدا ہوتی کون دور کرے گا، اس امت کی کوتاہیوں کی کون اصلاح کرے گا. یہاں ہمارے نبی کو ضرورت تھی، ہمارے نبی کو تو اتنی کم عمر عطا فرمائی کہ کل 63 سال، اور 63 سال میں بھی کام کے 23 سال، مکی زندگی کے 13 اور مدنی زندگی کے 10، کل ملا کر کام کے 23 سال عطا فرمائے. آیا آیا اتنی مختصر عمر کیوں عطا فرمائی؟ ہمارے نبی کو لمبی عمر دے دیتے، 1000 سال دے دیتے، 1500 سال دے دیتے. ہم بھی دیکھ لیتے اپنے نبی کو، ہم بھی دیکھ لیتے صحابہ کے مقام پر، ہم بھی پہنچ جاتے، نبی کی رویت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی. ضرورت تھی کہ ہمارے نبی کو لمبی عمر دی جاتی، آخر کیوں نہیں؟ یہ سوال قائم کرنے کے بعد علامہ سیوطی اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ہم اعلی قلبی، اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب انکار دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ جلال الدین اگلی امتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی شریعت کو نبیوں سے چلایا، اور اس امت پر مجھے اعتماد ہے، اس لیے میں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ میرے محبوب آپ مضبوط مختصر عمر کے اندر خوب محنت کر کے چلے آئے، آپ کی یہ لادری امت میرے دین کو قیامت تک سنبھال لے. اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے، رب کریم کو اس امت پر اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مال آیا، فجر کی نماز کے لیے حضرت تشریف لائے. ولا اتفت یمینم ولا شمالا، مال پڑا ہوا ہے دونوں طرف، لیکن حضرت نے دائیں بائیں دیکھا بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں مال مقصود تھا ہی نہیں. سیدھے مسلح پر تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھائی، اور دیکھا کہ فجر کے بعد سلام جو پھیرا اور حضرت جو مرے ہیں، تو دیکھا کہ ساری مسجد بن چکی ہے مسجد نبوی، محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے. صحابہ کوئی ہماری طرف تکلف نہیں فرماتے تھے، نہیں حضرت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، نہیں حضرت آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، پھر آہستہ سے اپنا مقصد رکھتے. صحابہ اس طرح تکلف والے نہیں تھے، صاف صاف بات کہنے والے تھے. اللہ کے حبیب سے فرمایا ہاں اسی لیے آئے ہیں، ہمیں پتا چلا کہ مال آیا ہوا ہے، ہمیں ضرورت اسی لیے آئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ سارا مال تمہیں تقسیم نہ کروں. لیکن آگے جملہ ارشاد فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک، مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت ایک ساتھ مشرک نہیں بنے، میری امت شرک نہیں کرے، مجھے شرک کا خوف نہیں، میری امت پر جو خوف ہے مجھے وہ یہ ہے ان کثرت المال، میری امت پر مال بہت ہو جائے گا، فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم، پھر یہ کمپیوٹیشن پر اتریں گے مالی بابت میں، ایک دوسرے کے مقابلے پر اتریں گے، ایک دوسرے کی اسپردھا پر اتریں گے اور مقابلہ کریں گے، اور آگے فرمائیں جیسے اگلی قوموں نے کیا تھا، پھر اللہ کے حبیب نے اگلا قصہ فرمایا، پھر اللہ تمہیں ویسے ہلاک کرے گا جیسے اللہ نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تمہارے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی اور مال کی زیادتی کی بنیاد پر تمہیں دوسرے کی کمپٹیشن اور مقابلے پر اترو گے، جس کی بنیاد پر تمہاری ہلاکت کے اسباب تم خود ہی پیدا کرنے والے ہو، اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کوئی میراث نہ دے کر اپنے آپ پر ہلاکت لا رہا ہے، کوئی قرض لے کر واپس نہ کر کے اپنے اوپر ہلاکت لا رہا ہے، کوئی کسی کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھا کر اپنے اوپر ہلاکت لا رہا ہے، کوئی بیوہ یتیموں کی زمین اور مکانوں کو لے کر اپنے اوپر ہلاکت کو لا رہا ہے، کوئی کسی کے مکان کو کرائے کے عنوان سے لے کر اپنے اوپر ہلاکت کو لا رہا ہے واپس نہ کر کے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت من قبلنا کی روایت ہے لیکن میرے نبی نے بیان فرمایا اس لیے سچی روایت ہے، اور امام بخاری نے سند صحیحہ کے ساتھ اسے نقل فرمایا، حدیث الغار مشہور روایت ہے، ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں اسے نقل کیا ہے۔ تین آدمی جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، بہت مشہور روایت ہے، بارش آ گئی، تینوں نے ایک غار میں کوفا میں پناہ لی، ایک بہت بڑی چٹان لڑک کر کے دروازے کے اوپر آ گئے، دروازہ نکلنا بند ہو گیا، ان تینوں نے اندر میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں جو اخلاص سے کام کیا تھا اس عمل کو وسیلہ بنا کر اس سے دعا کی، ایک نے دعا کی کہ اللہ میرے والدین ضعیف تھے، میں بڑی خدمت کرتا تھا، ایک رات بکریاں لے کر میں بہت دور نکل گیا، رات آیا تو والدین سو چکے تھے، میں اپنے والدین کے سر پر دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا، صبح والدین اٹھے، میں نے دودھ پلایا، میرے والدین بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دی، اللہ میرا عمل پسند ہو تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجیے، اللہ نے تھوڑی سی چٹان کو ہٹا دی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عمل اللہ پر وہاں قبول تھا۔ اسی روایت کی بنیاد پر علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، جب تم حالات میں پھنس جاؤ، جب تم پریشانیوں میں پھنس جاؤ تو اپنی زندگی میں جو کام تمہارا اخلاص والا ہو تم یاد کرو اس عمل کو، اور اس عمل کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرو گے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرے۔ یہ وسیلہ بن اعمال ہے، اعمال کو وسیلہ بنانا، وسیلہ بن اعمال بالکل ثابت ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت پر اللہ کیا عطا کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی پر اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت الامام محمود غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، والدین کو جب کوئی ستاتا ہے تو والدین کا بددعا کرنا اور زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، قلب کا دکھنا، دل کا دکھنا یہی اولاد کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بددعا بھی شرط نہیں، صرف دل کا دکھنا ہی اپنی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے اپنے شیخ مولائی و مرشدین حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری کا تو شیخ الحدیث مظاہر العلوم تارکپور سے سنا، عجیب مسئلہ، فرمایا والدین کے لیے احسان ثواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میں نے جو پڑھا ہے میرے والدین کو پہنچا دے، فرمایا بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اولاد جو بھی عمل کرتی ہے والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اولاد کے اعمال صالحہ سے آدھا حصہ لے کر ایک حصہ لے کر اللہ بغیر انسان ثواب کی دعاؤں کے اللہ خود ہی والدین کو دے دیتا ہے. یہ والدین کے حقوق ہیں جو اور روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہے. والدین کے مقام کا اس سے پتہ چلتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے والدین نے مجھے دعائیں دی, یہ عمل پسند ہو تو پتھر ہٹا دے, پتھر ہٹا دیا. دوسرے نے کہا کہ میں نے مزدور کو لیا تھا, شام ہوئی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا, بہت زیادہ ہو گیا مال. جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کرو, تھوڑی سی مزدوری تھی. میں نے کہا تیرے مال کو میں نے کاروبار میں لگایا تھا, کون آج ہوگا جو مزدور کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دے. ارے لگایا ہوا مال ہو اس پر نفع ہو, اس میں بھی گندی مار دیا کرتے. یہاں حال یہ ہے کہ یہ مال ہے اور سب تیرا, لے جا اس کو. وہ خوش ہوا, اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو تجھ چٹان کو ہٹا دے. ہٹا دی اور چٹان کو. تیسرے نے کہا کہ اللہ میری چٹاد بہن تھی, غریب تھی اور مجھ سے قرض مانگا کرتی تھی. بار بار اس کو منع کرتا, اپنا مقصد رکھتا تھا کہ میرا منہ کالا کرنے دے. وہ ہر وقت انکار کرتی تھی, پاک باز بہت مجبور ہو گئی, غربت کا زمانہ اس کا تھا. اس نے 100 دینار مانگے, میں نے اپنی پھر وہی شرط رکھی. وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے تیار ہو گئی. اس غریب کے پاس جب میں گیا, اس کی زبان سے جملہ نکلا اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. اے اللہ تیرا نام آیا, بہت مشکل ہے کہ آدمی پہنچ چکا ہو اس جگہ تک اور پھر اٹھ جائے, بہت مشکل. اسی لیے تو کہا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ اگرچہ ایمان نام ہے خوف اور رجا کا, اللہ سے امید بھی رکھو اور اللہ کا خوف بھی رکھو, لیکن جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے, امید کم ہو. اس لیے کہ جوانی میں اگر امید زیادہ رکھو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, گناہ کرتے ہی چلے جائیں. جوانی میں خوف کا غلبہ اور بڑھاپے میں فرمایا امید کا غلبہ ہو, امید زیادہ ہو اللہ سے کہ اللہ تعالی سے پید ہو چکی ہے تو مجھے یقین ہے معاف کر دے. اللہ میرا بڑھاپا ہے, آزاد میرے کمزور ہو چکے ہیں, اب میں وہ عبادت نہیں کر سکتا ہوں جو پہلے کر سکتا تھا, یقیناً تو مجھ پر رحم کھائے گا. تو جوانی میں خوف کا غلبہ تاکہ گناہوں سے بچ جائیں, اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ تاکہ اللہ کی قربت نصیب ہو جائیں. ایمان نام ہے بین الخوف و رجا. بہرحال اس تیسرے نے کہا کہ میں وہاں پہنچا, میری بہن نے کہا اللہ سے ڈر, بس تیرا نام آیا میں اٹھ گیا. اللہ اگر میرا عمل تجھے پسند ہو تو تو اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا. ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر دو عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں جو اگلی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی. ایک بات تو اس روایت پر یہ ارشاد فرمائی, فرمایا دیکھو ان تینوں کے تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا. پہلے نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرا معاملہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ صحیح کر لیا. اپنے معاملات کو پیش کیا اور ان کے معاملات صحیح تھے, اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح کرنے والے بنے. عبادات میں تو مسجدیں بھری نظر آ رہی ہے لیکن معاملات میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں. سب بھی اول میں نماز پڑھنے والوں کا جو اپنے آپ کو خواص اور علماء سے تعبیر کرتے ہیں یا جو اپنے آپ کو دیندار طبقے سے تعبیر کرتے ہیں, معاملات میں ہمارے پاؤں پچھلے ہوئے ہیں. ہم معاملات میں بہت پیچھے ہیں, ہمارے معاملات کو ہمیں درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. فرمایا اگر ان تینوں کے معاملات صحیح تھے اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹا دیا. ہم اپنے معاملات کو صحیح کریں گے اللہ آخرت میں جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. اور دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اس میں سے تیسرے آدمی نے اپنی بہن جس کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، چھوڑ دیا اس کو، معاف کر دیا اس کو، ہٹ گیا وہاں سے، فرمایا یاد رکھو اگر تم نے کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھایا تو وما کر اللہ خیر الماکرین، تم بھی تدبیریں کر رہے ہو، وہ بھی تدبیریں کر رہا ہے، تمہاری اسکیمیں اس اللہ کے سامنے پھیل ہوں۔ میں وقتی طور پر تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لوں، کسی غریب سے، کسی یتیم سے، کسی بیوہ سے، اور کسی قرضدار بیچارہ قرض میں ڈوب گیا تو اب کم پیسوں میں اس کی پراپرٹی کو بنانے کی کوشش کر لوں، یہ وقتی طور پر تو میری تدبیر ہوگی اور بظاہر مجھے آتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو مال آئے گا وہ مصائب اور پریشانیوں کو لے کر آئے گا، جو حالات کو لے کر کے آئے گا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ میں دوسری طرف نکل گیا، میں نے تو اپنی بات کو کسی اور موضوع پر شروع کیا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سے سوال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انبیاء، کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ حضرت نے فرمایا 100 24 124,000، لیکن دوسری روایت تو اس سے زیادہ بھی ملتی ہے، اس لیے تعین کے ساتھ ایمان میں ہمیں 124,000 نہیں بولنا چاہیے۔ فرمایا کمی رسول، رسول کتنے آئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اصحاب بدر کے برابر، اور اصحاب بدر 313 یا 315 تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول 313 یا 315 ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام نبیوں پر، ہمارا ایمان ہے تمام رسولوں پر، صلوات اللہ علیہم، تمام نبیوں پر اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ ان تمام نبیوں کے اخیر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ آخری نبی ہیں اور اس کی یہ آخری امت ہے، یہ قیامت تک چلنے والی یہی امت ہے، یہ نبی خاتم النبیین ہیں، بحیثیت زمان بھی اور بحیثیت زمین بھی۔ زمانے کے اعتبار سے قیامت تک جتنے زمانے آتے چلے جائیں گے، چاہے وہ حضور کا زمانہ، صحابہ کا، تابعی کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، اور اس وقت ہم 1433 میں چل رہے ہیں، اس کے بعد جتنا یہ دنیا چلنے والی ہوگی، قیامت تک جتنے زمانے آتے چلے جائیں گے حضور ہی کی نبوت چلے گی۔ اور زمین کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں اور جس کونے میں ہوں گے ان پر نبوت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، چاہے وہ فیزی دنیا کا آخری کونا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، چاہے وہ ماننے والے ہو یا ماننے والے نہ ہو، لیکن ہے تو وہ بھی نبی ہی کی امت، وہ حضور ہی کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ خاتم النبیین بن کر آئے، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی، نہ فرتوی نبی، نہ نبی کا سایہ، نہ نبی کا عکس، اور نہ نبی کا نائب اب کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ڈپلیکیٹ نبوت کو لے کر کے آتا ہو۔ مسیلمۃ القذاب بھی دنیا کا جھوٹا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمۃ البنجاب بھی دنیا کا جھوٹا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نہ قذاب صحیح ہو سکتا ہے، نہ پنجاب صحیح ہو سکتا ہے، سب کے سب جھوٹے مدعیان نبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کو جو امت دی گئی، یہ امت بھی بہت آ رہا، اس مختصر وقت میں میں نہ نبی کے مناسب بیان کر سکتا ہوں، نہ نبی کی امت کے وظائف بیان کر سکتا ہوں، نہ نبی کی امت کا مقام بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور یہ امت یہ دنیا کے اخیر میں آئی، اب یہ دنیا کا اختتام چل رہا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کے سامنے ایمان لانے کے بعد مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں جا رہا تھا سمندر سے اور ہوا کا رخ بدل گیا، میری کشتی کسی جنگل میں پہنچ گئی، وہاں جب میں پہنچا تو ایک عورت بڑے بڑے بال والی تھی، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا جساسا ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میرے آقا یہیں پر ہے، میں اس کی خادمہ ہوں. کون تیرے آقا؟ کہا میں لے چلو. وہاں جب لے گئے تو بڑی بڑی زنجیروں میں باندھا ہوا ایک انسان تھا، بڑا خطرناک. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں. اور پھر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا محمد آ گئے؟ میں نے کہا محمد آ گئے. تو کہا بس میرے نکلنے کا وقت ابھی آ گیا، اس لیے کہ محمد کی آمد میرے نکلنے کی علامت ہے، یعنی میں اسی امت میں آنے والا ہوں اور یہ آخری امت. روایت بہت مفصل ہے، بہرحال یہ آخری امت ہے جو دنیا کے آخر میں آئی. اور ظاہر سی بات ہے جیسے زندگی کا آخر بڑھاپا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کا آخر بھی بڑھاپا ہے. یہ امت بڑھاپے میں آئی ہے اور بوڑھے لوگوں سے کام کم لیا جاتا ہے، شاباشیاں زیادہ دی جاتی. بڑھاپے میں کام کم، شاباشیاں زیادہ. اگلی امتوں سے اللہ نے اتنا کام لیا، اتنا کام لیا. بخاری شریف کی روایت ہے ایک امت سے ظہر سے عصر تک لمبی مدت تک کام لیا، بنی اسرائیل اور یہود مراد. ایک امت سے ظہر سے عصر لمبی مدت کام لیا، عیسائی مراد ہے. اور میری امت سے اللہ کے نبی فرماتے عصر سے مغرب کام، یعنی مختصر کام لیا. تو یہ امت بڑھاپے میں آئی، بوڑھوں سے کام کم، شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے. کتنی شاباشیاں اللہ نے دی؟ فرمایا پانچ نماز پڑھو گے 50 کا ثواب عطا کرے، سب اول میں پڑھو گے زیادہ عطا کرے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے اور عطا کریں گے، بڑی جماعت ہوگی اور عطا کریں گے، اخلاص جتنا ہوگا اور عطا کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو کام کم اور شاباشیاں بہت زیادہ دی گئی. اگلی امتوں کا حال یہ تھا کہ اس امت میں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا کاٹنا ضروری تھا، اس امت کو کہہ دیا کہ تم صاف کر لو پانی سے پاک ہو جائے گا. اگلی امتوں میں جوتا ناپاک ہو گیا کاٹنا ضروری تھا، اس امت کو کہا کہ اگر تم راکھ میں رگڑ لو گے تو بھی تمہارا جوتا پاک ہو جائے گا. اگلی امتوں کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی تھی، اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ زمین پر دو ہاتھ مار کر تیمم کر لیں تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. اگلی امت کا حال یہ تھا کہ مسجد کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ ریلوے میں نماز پڑھ لے، فٹ پاتھ میں نماز پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. اس امت کے لیے بڑی سہولتیں، لیکن تم اپنا کمال نہ سمجھیو کہ ہماری وجہ سے سہولت، یہ تو برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. اسی برکت کے اندر ایک برکت یہ بھی ہے جمعہ کا دن. بنی اسرائیل جب دنیا میں آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہ دنیا میں آئے تو اللہ نے فرمایا ہفتے کا ایک دن منتخب کرو جس دن تم میری عبادت کرو گے. انہوں نے سنیچر کا دن منتخب کیا، آج بھی ان کے وہاں سنیچر کا دن ہے یہودیوں کے وہاں. اللہ نے کہا میرے وہاں یہ منظور نہیں تھا، لیکن تم کہہ رہے ہو تو چلو میں منظور کرتا ہوں. اب سنیچر کے دن جمعہ کے گروپ سے سنیچر کے گروپ تک پورے 24 گھنٹے میری عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے وہ. اور جب کام کرنے گئے، مچھلیاں پکڑنے گئے، تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں پورا 24 گھنٹہ. عیسائیت آئی، ان سے بھی اللہ نے کہا ایک دن کا انتخاب کرو، ہفتے میں عبادت کرو گے میری. انہوں نے سنڈے کا انتخاب کیا، جس سے مسلمانوں کو بھی بہت محبت ہونے لگی ہے، جو ان کا پسندیدہ دن تھا. لیکن اب مسلمانوں کو بھی مرزا مدرسے میں چھٹی بھی سنڈے ہی کو ہونی چاہیے، سنڈے سے بڑی محبت ہونے لگی. یہ ان کا پسندیدہ دن تھا، اللہ نے فرمایا میرے وہاں یہ دن نہیں تھا، لیکن تم کہہ رہے ہو تو چلو میں منظور کرتا ہوں. سنیچر کے گروپ سے اتوار کے گروپ تک سوائے میری عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکو گے 24 گھنٹے. یہ امت آئی، اس سے بھی کہا تم ایک دن مقرر کرو میری عبادت کا. اللہ کے حبیب نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعہ کا. اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے اللہ کو بھی یہی دن پسندیدہ ہے. معلوم ہوتا ہے جمعہ کا دن پسندیدہ ہے اللہ کا. اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے بخاری شریف کی روایت میں ہم پہلے ہیں، ہمارے بعد یہود ہیں، اس کے بعد عیسائی ہے. یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب بیان کروائے. اے اللہ تو نے اگلی امتوں سے تو 24 گھنٹے مانگے تھے، ہم سے کتنا وقت مانگتا ہے؟ جمعہ کا دن تو منتخب ہو گیا، کتنا دن تو مانگے گا، کتنا وقت تو مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے ناشتے نبی کی امت ہو، بڑھاپے میں آئی ہو، بہت کام تم سے نہیں لوں گا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ مدر البین، جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم مسجد میں چلے آئیو اور نماز کے ختم تک میں تم سے وقت مانگتا ہوں۔ یہ تو بیچ میں تقریر آ گئی اس لیے گھنٹہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو پون گھنٹے میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پون گھنٹہ اللہ نے ہم سے مانگا، ایک گھنٹہ اللہ نے ہم سے مانگا، اچھا تو نے اتنا تھوڑا سا وقت دیا تو ثواب بھی شاید کم دے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہیں میں بہت نوازوں گا۔ کتنا نواز دے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا، یعنی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں کوئی بھی اگر مرے گا، اس کے پاس بشرطے کہ ایمان ہو، میں قیامت تک قبر کے سوال سے اس کی حفاظت کر لوں گا۔ دینے پر آیا تو 24 گھنٹے میں دیا، اور لینے پر آیا تو 1 گھنٹہ ہم سے دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ چونکہ اللہ اس امت پر بڑا رحم کرنے والا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لیے بڑے رحیم، عام لوگوں کے متعلق تو حضرت رحیم تھے ہی، حریص علیکم، میں پوری امت کے لیے لالچی ہوں۔ کس بات کے لالچی؟ اللہ کے نبی، مال کے لالچی، جیب پر نظر کی لوگوں کے سائی کے لوگ، مال نے لکھا ہے حریص علیکم بالایمان والاعمال الصالحہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہارا لالچی ہوں کہ تم مومن بن جاؤ اور اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر تو میں بہت ہی زیادہ رحم دل ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے بہت رحمتیں مانگی، عنایتیں مانگی۔ اللہ کرے کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کر اپنے ایام گزارے ہو، طرف طرف پر ایام گزارے ہو، یہ امت رسومات میں نہ چلی جائے، یہ امت خرافات میں نہ چلی جائیں، یہ امت غلط راستوں پر نہ چلی جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ امت اپنے نبی کی سنتوں کی شہدائی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کے اوپر آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات کی سنت نماز پارٹی بنانا